ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/vopsw ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
السلام علیکم دوستو، زوم ان ود امتیاز کے ساتھ میں ہوں امتیاز گل، اور آج کے شو کا آغاز ہم کریں گے ان حالات سے جن کا سامنا پاکستان کو 9 مئی 2023 کے بعد سے ہے، اور جس کے بعد پھر 5 اگست کو عمران خان سابق وزیراعظم کو گرفتار بھی کیا گیا، مسلسل وہ پابند سلاسل ہیں، مقدموں کا ان کو سامنا ہے، اور اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا بشمول انتخابات کے، انتخابی نشان کے، تو وہ ایک کالی گھٹا کی طرح، سیاہ بادلوں کی طرح یہ معاملہ پاکستان کی سیاسی فضا پہ چھایا ہوا ہے۔ عمران خان ہوں، شاہ محمود قریشی، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیما، شہریار آفریدی، اعظم سواتی، عثمان ڈار، بہت سارے ایسے کردار تھے پی ٹی آئی کے جن کو بہت برے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور مسلسل خاص طور پہ 9 مئی کے سے جڑے ہوئے کیسوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور ایک چیلنج اس وقت یہ ہو گیا ہے پاکستان کی عدالتوں، خاص طور پہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، وہ کام تو بظاہر کرتی ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کے نیچے، لیکن وہ ایک الگ راجدھانی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ، معلوم نہیں وہ کس کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں، کیسوں میں تاخیر کرتے ہیں، اور 9 مئی سے جڑے ہوئے کیس ایک چیلنج بن گئے ہیں، خاص طور پہ خود ان عدالتوں کے لیے۔ کئی ججوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں، اور کیا یہ جج آزادانہ طور پہ قانونی شواہد کی موجودگی یا عدم موجودگی کی بنیاد پہ قانونی آئینی دلائل سن کر فیصلہ کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں یہ فیصلہ کہیں اور سے ملتا ہے، یا کسی بیرونی اثر کے تحت وہ یہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے، پیشیاں نہیں ہو پاتی، تاخیر سے تاریخیں پڑ رہی ہیں۔ اب اسی حوالے سے حالیہ دنوں میں ایک کیس سامنے آیا، ایک پرائم گواہ کا، کانسٹیبل حسام افسل، لاہور کی عدالت میں جب کیس آیا 9 مئی، جہاں پہ شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے، تو یہ گواہ موجود نہیں تھا۔ اب یہ وہ صاحب ہیں حسام افسل کہ جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں بطور گواہ مقدمے دائر کر رکھے ہیں، 60 مقدمے عمران خان اور کئی دوسرے رہنماؤں کے خلاف، اور کہیں یہ راولپنڈی میں موجود تھے، کہیں لاہور میں تھے، کہیں جھنڈا چیچی میں تھے، کہیں گجراوالا میں تھے، کہیں ملتان یا بہاولپور، اور یہ فاصلے آپ دیکھ لیں تو کوئی ایسی مافوق الفطرت یہ شخصیت ہے کہ جو 60 مختلف مقامات پہ موجود تھی، اور اس کا یہ پرائم گواہ بن کے اس نے مقدمے دائر کیے، اور اس کے بعد اب کاروائیاں تو چل رہی ہیں، لیکن ایک کاروائی میں ہوا یہ کہ آ گیا کہ گواہ کہاں ہیں، تو گواہ موجود نہیں تھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب معلوم نہیں وہ حج پہ ہیں یا عمرہ پہ ہیں، لیکن مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب بہت اصرار ہوا، جج کا اصرار ہوا کہ وہ گواہ ہے اگر اتنے سارے کیسوں میں، تو وہ حج پہ کیسے جا سکتا ہے، پھر وہ کوئی بندوبست کیا گیا جلدی جلدی، वो वीडियो लिंक पे वो आ गए, अहराम बांधा हुआ था, सर शेव हुआ हुआ था, यानी जाहिर ये करना था कि वो हज पे हैं। अब मालूम नहीं वाकई वो उमरे या हज पे गए हुए हैं। बहरहाल उनसे जब वो कहा गया कि आप हल्फ उठाएं, तो जब हल्फ उठाया, उठाने की बारी आई, तो आखिर में एक फिक्रा है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिल हो। लेकिन उसने कह दिया कि मैं ये नहीं कह सकता। दो मरतबा जज ने भी कहा कि हल्फ आपने पूरा पढ़ना है, तो उसने कहा कि नहीं, ये अजाब वाली बात मैं नहीं करूंगा। तो शाह महमूद कुरैशी फिर उठे कि जनाब इसके बगैर तो आपका हल्फ गैर कानूनी हो जाएगा। तो उसने फिर कहा कि अच्छा मैं ये पढ़ देता हूं कि और अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो उसने कहा नहीं, ये नामुकम्मल है, अल्लाह का अजाब मुझ पे नाजिल हो ये कहना पड़ेगा। तो जनाब ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मालूम नहीं ये खौफ खुदा उसके जहन में आ गया है, दिल में आ गया है हसाम अफजल के, या फिर मामलात कुछ और हैं, क्या उसको एक बहाना बनाया जा रहा है, कुछ सेफ पैसेज बनाने की तैयारी हो रही है इमरान खान और उनके दूसरे साथियों के लिए। लेकिन सेफ पैसेज बहरहाल बनाना पड़ेगा, ये एक लिहाज से एक टॉक है जो कि मौजूदा हुक्मरानों के गले में पड़ा हुआ है, एक हड्डी है उनके गले में, ना निगल सकते हैं ना बाहर फेंक सकते हैं। तो उसके लिए शायद कोई राह हमवार की जरिए हमारी खुशफहमी भी हो सकती है, मगर जो जुडिशरी के साथ, कवानीन के साथ जो हुआ है 9 मई के वाकयात से के बाद से, तो वो उसके मैंने एक झलक आपसे आपको पेश की। और उस क्योंकि बुनियादी हमारा मौजू था कि पाकिस्तान में इस वक्त अदलिया की हैसियत क्या है, सूरत हाल क्या है उसकी, कानूनी माहरीन, सिविल सोसाइटी, बैरूनी ममालिक से जितने भी कानूनी माहरीन हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट फोरम है, उन सब का ये मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया काफ़ी महबूस हो चुकी है, उसके इख्तियारात में कमी कर दी गई है, और साथ में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है मिसाल के तौर पे, उसमें पार्लियामानिया रखी यानी सियासी नुमाइंदगी का भी उसमें इजाफा कर दिया गया है। और बल्कि यहाँ तक के अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने तो यहाँ तक कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पर एक संगीन वार है। वो क्या? 26वीं तरमीम। तो 26वीं तरमीम के बाद यानी बहुत बिगाड़ पैदा हुआ, अब अदालती तकर्रियां भी सियासी सिरनफूस के तहत ज्यादा होंगी, इस तरह सुओ मोटो का इख्तियार जो था अदालतों का वो भी अमलन खत्म होकर रह गया है। तो अब सवाल यह है कि अदलिया की हैसियत अब क्या रह गई है इन तमाम वाकयात के बाद। 9 मई पीटीआई के केस तो चलते रहेंगे, लेकिन हमने इस वक्त हमारे साथ हैं सुहेल खान, सहाफी, बड़े ग्रुप से ताल्लुक है उनका और बड़ी बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर करते हैं। तो सुहेल अस्सलाम वालेकुम, और ये बताइए कि इस वक्त खासतौर पे जब 26वीं तरमीम की हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान की अदलिया की हैसियत क्या है इस वक्त?
बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने जो स्टार्ट में जो जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इसके आते में एक बहुत बड़ा, हम इसको मकबरा कहते हैं, मकबरा बनाया गया और ये एक यादगार है जो साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज ईसा ने, जो मैं ये कहूंगा कि जुडिशरी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में जो उनका जो रोल है वो पाकिस्तान की जुडिशरी हिस्ट्री में किसी का नहीं है। और उन्होंने करोड़ों रुपए से ये जो बनाया है ये मजार, तो इस्लामाबाद सैर व तफरी का एक अच्छा मुकाम है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं इस्लामाबाद सैर करने। तो मेरा तो अब गुजारिश ये होगी कि जो भी लोग सैर के लिए आते हैं, और ये एक ऐसी सैरगाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो लोग अगर इस्लामाबाद के सैरगाहों पर जाते तो वे इस तरफ ये रुख करें और इस यादगार या इस मकबरे पर जरूर आए, जिसमें वो तमाम याददाश्तें और तमाम वो जो बुनियादी हकूक का जो प्रोविजन है या जिसका यकीनी बनाना है वो इसमें दफन कर दिया गया, तो लोग जरूर इसका विजिट करें। دوسرا جو آپ نے کہا کہ 26ویں آئین ترمیم کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 26ویں آئین ترمیم جو ہے یہ بھی اس سابقہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے پیچھے بہت بڑا زیادہ رول ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب دال نہیں اگل رہی تھی تو پھر حکومت نے جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے اور اس میں جو مبینہ دھاندلی کی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اور جس طریقے سے یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے اس چوری کیے گئے مینڈیٹ کے عوض، تو اس 26ویں آئین ترمیم کا جو ہے اس میں بہت بڑا زیادہ رول ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 26ویں آئین ترمیم بے شک اس پورے نظام کو، یعنی جوڈیشری کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انت تک کوشش تھی جو کہ بالکل یہ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 26ویں آئین ترمیم کے بعد پورا جو انصاف کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا جو سٹرکچر، جو ڈھانچہ تھا، وہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا. اگر میں سٹیپ وائز اس کو کہوں تو کہوں کہ پہلے کے چیف جسٹس کے اختیارات کو تمام اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے. اختیارات تو چیف جسٹس کے پاس ہے لیکن وہی ان کی حالت وہی ہو گئی ہے جس طرح ہمارے جو برطانیہ کے جو کنگ کا کہ برٹش مونارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی رین بٹ ڈزنٹ رول. تو جسٹس چیف جسٹس یایا فریدی صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ایک سائڈ پہ جوڈیشری میں ریفارمز کے حوالے سے ریفارمز لا رہے ہیں، مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں، بہت سارے علاقوں کا وہاں پہ انہوں نے وزٹ کیا، خاص طور پر جوڈیشری کے ریفارم کے جیل کے حوالے سے ریفارمز میں لانے کے لیے انہوں نے بوجھ کیا. لیکن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس 26ویں آئین ترمیم نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا. وہ جو کیس سنتے تھے ان کا تو اب وہ کچھ ہے ہی نہیں، سارا جو کنسٹیٹیوشن بینچ ہے، آئینی بینچ ہے، اس کو وہ سارا پاورز دے دیے گئے ہیں. سب سے جو بڑی بات، سب سے جو بڑا ظلم کیا جا رہا ہے اس جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے جو سپریم جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی ہوتی ہے، اس پر کس طرح چینج کیا گیا. اس میں حکومت کے لوگوں کو شامل کیا گیا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. اس میں جو پہلے جو سارا اختیار جوڈیشری کے پاس تھا، یعنی ججز کے پاس تھا، اب وہ تقسیم ہو کے حکومت کے پاس اور حکومت کے اپنے جو نمائندے ہیں جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا. تو وہ جب جوڈیشل کمیشن میں کسی بھی جج کی تعیناتی یا اس کی ہوتی ہے اعلیٰ عدلیہ میں، تو وہ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. اور پھر اپنی مرضی کے کیسز لگانا، پھر اپنی مرضی کے کیسز بینچز ان بینچز کے سامنے لگانا جو آئینی بینچز بنائے گئے، اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. تاریخی فیصلے کیے ہیں، ایک تو جو تاریخی فیصلہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے کیا تھا، جو پاکستان کی تحریک پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں کو ان کو دیا گیا تھا. اس کے بعد اب حکومت نے انت تک کوشش کی اور ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کی. وہ بھی آپ نے، وہ تماشا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس 12 جولائی کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اور وہ جو حالانکہ وہ سیٹیں دی نہیں گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل آئی اور پھر وہی چیز بالکل اس کے جو حکومت کے جولی میں اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈال دیا. کون سے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ جو 26ویں آئین ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ بنی ہے، وہ سپریم کورٹ، وہ جج صاحبان. اور انہوں نے یہ کر دیا، نہ صرف یہ کر دیا بلکہ ایک اور اہم کیس بھی، امتیاز صاحب آپ کو بتاتا چلوں، جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوگا، وہ بھی چیلنج ہوا تھا. وہ بھی ایک سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ان تمام درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے جو فوجی عدالتوں میں سویلین کا جو ٹرائل تھا وہ غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اس کے خلاف بھی انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کی گئی حکومت کی جانب سے، منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے، منسٹری آف دفاع، یعنی جو دفاع کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اس کو بھی قلعدم کرا دیا تھا اس فیصلے کو. اور وہ تمام جو آرمی ایکٹ کی جو شکے تھی جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قلعدم کرا دی تھی، ان کو بحال کر دیا. تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میرا پارلیمنٹ میری مرضی، میرا بینچ میری مرضی، میرا کورٹ میری مرضی.
اچھا سہیل، یہ بتائیں کہ ماضی میں تو بڑی اس قسم کی مثالیں تھیں جہاں پہ فوج کی مخالف سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما، چاہے وہ زرداری تھے، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے، چاہے نواز شریف تھے جو جنرلوں کے احتساب کی بات کرتے تھے، وہ فوجی عدالتوں کے ایون خلاف سپریم کورٹ پٹیشنز بھی لے کر گئے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب آپریشن ضرب عزم شروع ہوا، اے پی ایس ہوا، تو اس وقت تو خود مریم نواز صاحبہ میرے ساتھ ان کی ایک نشست ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا فوجی عدالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سویلین کے طور پہ کبھی بھی فوجی عدالت کے حق میں آپ کو بیان نہیں دوں گا، میری انڈورسمنٹ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ میٹنگز، ان میٹنگز کے دو چار ہفتے کے بعد ہی پھر ایک ترمیم آئی تھی، ترمیم کے نتیجے میں پھر فوجی عدالتیں قائم ہو گئی تھی، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں مخالف تھے فوجی عدالتوں کے، جج بھی کئی مخالف تھے، ان میں قاضی فیضی صاحب بھی شامل تھے، وہ پھر اس کے سہولت کار بن گئے؟
بالکل، دیکھیں یہ سارے جو آپ کو یاد دلاؤں کہ اسی سپریم کورٹ نے بڑے بڑے ایسے فیصلے کیے، بھٹو کا کیس ہمارے سامنے ہے، بھٹو کا جو کیس ہوا تھا اس کو جو پانسی دی گئی تھی، اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا، بلکہ جس جج نے پانسی دی تھی اس جج جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے بھی تسلیم کیا تھا کہ مجھ پہ پریشر تھا، میں نے کیا، اس کے بعد پھر جو زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا، بھٹو ریفرنس فائل کیا تھا، اس کے بعد بھی وہ بہت چلا، انہوں نے بہت پرکا اور تمام وہ چیزیں دیکھی کرمنل سائڈ پہ، بڑی فوجداری کیسز کے حوالہ دیتے ہوئے سب ججوں نے کہا، اور آخر میں کہا گیا کہ ہاں جو بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی تھی اور وہ جو ہے سپریم کورٹ نے اپنا رول ادا نہیں کیا تھا، تو یہ سارا سب کچھ انہوں نے تسلیم کیا تھا، اب ایسا ہی ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب کسی منصف کی آواز اس کے سامنے فریادی کی آواز سے تیز ہو جائے تو پھر وہ انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کرتا، آپ کو یاد ہوگا ابھی جو جو نظرستان کی جو درخواستیں تھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے سینیٹر ہیں حامد خان، جب دلائل دے رہے تھے تو ججز کس طرح ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور دو جج صاحبان نے تو باقاعدہ، ایک جج صاحب جو کوئٹہ سے ایلیویٹ ہو کر آئے ہیں سپریم کورٹ میں، جسٹس محمد کاکر صاحب، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے قاضی فیضی صاحب کا نام کیوں لیا، وہ تو میرے مینٹر ہیں، آپ نے ضرورت کیسے کی، آپ الزامات لگا رہے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ان کو کہا، جب وہ دلائل دے تو ان کو دلائل نہیں دیا جا کرنے دیا جا رہا تھا، ان کو کہہ رہے تھے، جب انہوں نے حامد خان صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھے جی آپ غصے میں اس کو نہ سنیں، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا میں اتنا کمزور جج ہوں کہ آپ کے کہنے پر اس بینچ سے ریکیوز ہو جاؤں گا، اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اس بینچ میں ایک رکن جو تھے وہ ریکیوز کر گئے۔
اچھا سہیل، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ جو حامد خان صاحب کی سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ تلخ کلامی کیوں ہوئی، کیونکہ انہوں نے تو میرے خیال ہے کسی ایک جج یا دو ججوں سے کہا تھا کہ آپ اخلاقی بنیادوں پہ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، تو وہ ذرا وضاحت کر دیں۔
نہیں نہیں، وہ حامد خان صاحب نے ان کو نہیں کہا تھا، حامد خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جب یہ فکس ہوئی نا یہ نظرثانی کی درخواستیں، یہ ایک پرنسپل رہنما اصول ہے، آئینی اصول ہے، قانون ہے، کہ جب کوئی ایک بینچ ایک فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس بینچ کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف کوئی نظرثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے، تو اس نظرثانی کی درخواست پہ پھر وہی بینچ سنتا ہے اس کیس کو جنہوں نے اس کیس کو سنا ہوگا۔ اب 13 رکنی بینچ میں، آپ کو بتانا چلوں کہ 13 رکنی بینچ میں سے 8 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں دی جائیں، ان کو نہیں دی گئی، تو اس پر پھر جب نظر تان کی درخواست تو وہ 8 جج صاحبان میں تھے، ایک جج تو ریٹائر ہو گئے تھے جسٹس قاضی فائز پی تھا، ایک جج جو ہے سٹنگ چیف جسٹس ہے جسٹس یحییٰ فریدی، اور جو اور 6 جج صاحبان ہیں جس میں سید منصور الشاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جج صاحبان، ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے آئینی درخواستوں میں، نظرستان کی درخواستوں میں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ بینچ نہ سنے، کیونکہ اس نے جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا وہ تمام اس میں سے 5 جج صاحبان وہ تھے جو ابھی حال ہی میں ایلیویٹ ہو کر آئے ہیں، ان کو کیس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ اس پہ حامد خان نے اس پہ اعتراض کیا تھا، تو اس اعتراض کی وجہ سے ایک جج جو ہے وہ، اب نام میں بھول گیا ہوں سوری، لیکن اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا تو لہٰذا میں جو ہے نا یہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا، اور وہ ریکیوز کر گیا، لیکن جو 4 اور جج صاحبان ہیں جو کہ اس پہلے والے فیصلے میں شامل نہیں تھی انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ نہیں ریکیوز ہوئے، تو وہ عامر خان نے ایک جج پہ نہیں دیا تھا۔
اچھا سہیل، یہ بتائیں کہ آپ کے محبوب سابق چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب، وہ تو بڑی مثالیں قائم کر کے گئے، انہوں نے ایک نئی روایت قائم کی کہ جتنی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے اس کے کیس ٹی وی پہ لائیو دکھائے جائیں. پھر انہوں نے ایک اور روایت ڈالی کہ جو وکیل وہ سمجھتے تھے کہ اپنے دلائل بڑے مضبوطی سے پیش کر دے گا اس کو بار بار وہ ٹوکتے تھے, اور اس کے بعد وکیل کو آج کل بھی کئی جج اب بات کرنے نہیں دیتے جب وہ کیس بنا رہا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو ایک مختلف رویہ اختیار کیا, لیکن یہ وجہ کیا ہے, کیوں جج جو ہیں اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, بار بار ٹوک رہے ہیں, کیا کوئی ضمیر کی خلش ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟
یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. یہ جو پہلے جو بلے والا کیس ہے آپ کو یاد ہے, جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا, بڑا بینچ اس کو سن رہا تھا, اور وہی جو متنازع جنہوں نے اس جوڈیشری کو نقصان پہنچایا قاضی فائز عیسیٰ کو یاد ہے, اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے. تو جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل دلائل دے رہے تھے تو وہ اس کو دلائل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا, بار بار ان کے سوالات کر رہے تھے. لیکن جب الیکشن کمیشن کا وکیل یا جو مسلم لیگ نون کے وکیل جب دلائل دیتے تھے تو یہی قاضی صاحب تھے. بلکہ میں دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پوری وہ ریکارڈ موجود ہے, لائیو ریکارڈنگ موجود ہے. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ کا مطلب یہ کہ آپ مطلب قاضی فائز عیسیٰ اس کو لائن دے رہے تھے کہ بھئی آپ غلط لائن پہ جا رہے ہو, اسی لائن پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ تھا. اس کیس میں امتیاز صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابھی جو سیکرٹری جنرل ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ, جب وہ دلائل دے رہے تھے نا, اس نے زبردست ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی. انہی ججوں نے وہی فارمولا اس پہ پیش کیا, لیکن وہ سوچے نہیں نہیں جناب, یہ آپ مجھے دلائل دے کر, وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے تھے. حامد خان صاحب بڑے جو دینی انداز کے بےچارے, وہ حالانکہ وہ اس کا وہ ٹیمپر ہی نہیں ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ کو کبھی انہوں نے ڈانٹ دی کہ آپ دیکھیں یہ جو ابھی جو کیس ہوئے تھے. تو یہ ججوں کا, دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں, کسی نہ کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ایسی پائیدان پہ بیٹھ جاتے ہیں, ایسے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ کو پھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. امتیاز صاحب, اور یہ جو ٹوٹل جو زیادتی کی گئی ہے, اور آپ دیکھیں نا وہی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے, اور جن کو وہ سیٹیں دے دی گئی ہیں جناب تمام پارٹیوں کو, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. لیکن امتیاز صاحب, یا میں کہوں گا کہ کچھ دو سیکشن ہے نا اسی سپریم کورٹ میں, ایک وہ جج صاحبان ہیں جو کہ فلی طور پر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فلی کھڑے ہیں, وہ بےچارے اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اپنے کر رہے ہیں. اسی دوران بھی دیکھیں نا, اس کیس کے حوالے سے, اور پھر جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں بھی سینئر جو جج ہے جس کو نظر انداز کیا گیا 26 ترمیم کے تحت, سید منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بار بار الیکشن اس میں جوڈیشل کمیشن کو کہا تھا کہ جناب یہ آپ ججز کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کو ٹرانسفر والا جو معاملہ تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب پہلے آپ 26 ترمیم جو میں کہہ رہا ہوں, جو 26 ترمیم اسی برائی کی وہ جڑ ہے, اور تمام جو یہ مسائل ہیں اور جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ظاہر ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے سارا سب کچھ کیا ہے. اب جو 27 ترمیم آ رہا ہے سن لینا کہ وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے, لیکن یہ جو سارا سب کچھ کیا تھا, لیکن وہ باضمیر جج صاحبان جو ہے وہ ابھی تک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. انہوں منصور شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ 26 ترمیم کے بعد تقریباً 2 درجن سے زیادہ درخواستیں ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں, ٹھیک ہے. منصور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ اس کو فکس تو کریں, آپ اس کو فل کورٹ دیں, فل کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیں, لیکن آپ اس کو سنیں تو صحیح, لیکن نہیں سنا جا رہا.
اچھا سہیل, ایک سیاسی نوعیت کا سوال میں کروں گا. آپ نے بھی سنا ہوگا, بہت سارے آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, اپنے صحافی ساتھیوں کے ساتھ بھی, اکثر اس بات کو سب مانتے ہیں کہ 26 ترمیم مسائل کی جڑ ہے. تو اس تناظر میں کیا پھر یہ دلیل درست ہے جب پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکیلوں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیس خراب کر دیا, انہوں نے دلائل صحیح نہیں دیے, فلاں مقدمے میں انہوں نے میس اپ کر دیا؟ تو بنیادی ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو کیسز اگر بنائے گئے ہیں سیاسی بنیادوں پہ, تو کیا ان کا مقابلہ آپ آئینی دلائل کے ذریعے, قانونی دلائل کی مدد سے کر سکتے ہیں؟
بالکل نہیں دیا جا سکتا. آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں, کیونکہ اگر یہ کہنا, دیکھیں حامد خان کون ہے, حامد خان نے پوری زندگی جو ہے نا اس وکالت میں گزاری, ٹھیک ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کون ہے, سابق منسٹر بھی رہ چکے ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, پاکستان پیپل پارٹی کے بہت بڑے سیزن پالیٹیشین ہیں. اس نے پوری زندگی جو ہے اس جوڈیشری میں گزاری ہے, وکالت میں گزاری ہے. سلمان اکرم راجہ, وہ آپ کو یاد ہے, یہ اتنا زیادہ کوئی پاپولر نہیں تھا, لیکن جب بھٹو ریفرنس آیا آپ کو یاد ہوگا, تو یہ جو بھٹو ریفرنس سٹارٹ میں جو ہوا تھا نا, اس میں اس کو ایم آئی کیوس کو رائے جو ہے کورٹ میں اس کو مقرر کیا تھا, یعنی عدالتی معاون. تو یہ سارے وکیل ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس میں گزاری. اور میں اکثر اس دن ایک وکیل سے میں کہہ رہا تھا, بڑے سینئر وکیل تھے, میں نے کہا آپ نے پوری زندگی گزاری ہے اس میں. امتیاز صاحب ایک سوال ہوتا ہے, اچھا منیر ملک صاحب سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر, کتنے بڑے وکیل, قاضی فائزی صاحب کے وکیل تھے, یاد ہے جب قاضی فائزی صاحب کے خلاف رفیع صاحب اس کے وکیل تھے, اور وہ کتنے بڑے وکیل. اچھا یہ اتنے بڑے بڑے گاڈر, اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں, انہوں نے آئین کو تو بالکل ایسا قسم کا بالکل مطلب ہے اس کے رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے بالکل, وہ تو اس کو تو ان کو کوئی ہے, وہ جب کہہ رہے کہ یہ سارا سب کچھ غلط ہو رہا ہے, تو یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس جوڈیشری کے لیے وقف کر دیے, تو وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لیکن عدالت میں آپ بڑے آرگومنٹ دیں. سلمان صفدر جو ہے, دیکھیں نا, انہوں نے جو عمران خان کا جو کیس لڑ رہے ہیں 190 million pounds میں, عدت والے کیس میں, کتنے زبردست وکیل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں کچھ ہے بھی نہیں. آپ کے جو انگلینڈ کا جو ادارہ تھا, اس نے سارا سب کچھ وہ بیچ دیا تھا 190 million pounds میں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل چیزیں, اور پولیٹیکل یہ ایک ججمنٹ آئی تھی, اور اس میں ایک سپریم کورٹ کے جج نے جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں, اور پھر یہ الیکشن کے دوران وہ ایکٹنگ وہ تھے بھی, چیف منسٹر بھی تھے سندھ میں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جمع جو نیب کا ادارہ بنایا گیا, یہ سارا جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, مشرف نے جو نیب بنایا تھا وہ پولیٹیکل وکٹمائز. تو یہ ساری وہ چیزیں چل رہی ہیں امتیاز صاحب, اس میں وکلا کا کوئی قصور نہیں ہے, وکلا بےچارے اپنا کام کر رہے ہیں, سارا کرتے ہیں, اور اس میں نو ڈاؤٹ یہ بھی نہیں ہے, باقاعدہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججو ان وکیلوں کو سنتی تھی, یا میں ایسا بھی نہیں کہ ان کو نظر انداز کرتی, پورا ٹائم دے دیتی, لیکن فیصلہ تو انہوں نے پھر اپنے اختیار کے مطابق کرنا ہوتا ہے, یہ تو انہوں نے اپنا دیا ہوتا ہے.
جی جناب, آپ نے سہیل خان کی باتیں سنی, ہم کوشش کی ہم نے کہ پاکستان میں اس وقت اعلی عدلیہ کی جو حیثیت ہے, جو اس کا مقام ہے, اس کا تھوڑا سا سرسری سا جائزہ لیں, اور لبے لباب اس کا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں عدلیہ بے بس بے حیثیت ہو کے رہ گئی ہے کافی حد تک. اس وقت ایک ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں.
بڑی آواز نظر آ رہی ہے
ابو جان, خدا کا واسطے, گاڑی سے تو دوسرے ایک گدا گاڑی خریدتے, ہر موڑ پہ رک جاتی ہے,
بچے پریشان کیوں ہوتی ہو, لاؤ گاڑی کی چابی دو, ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر, گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے.
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم, انجن ٹیون اپ, چار ویل, کمپیوٹر بیلنس, بریکس, نئے اور پرانے ٹائر, ساتھ آئل فلٹر, مفت میں چینج, اسٹارٹر, آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں, بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فار فار بھاگے گی. 21 Melville Drive, ٹیلی فون 416-747-6800.
Don't worry, hun ka maunge. Warrior Traffic Legal Services de Mr. R S Walia. Careless Driving, Seat Belt, Drunk Drive, ya phir Red Light, Traffic di kisi bhi ulangna vich phas gaye ho ta Mr. R S Walia. Sare sadron Ontario vich Sewamali 86 Kennedy Road South Brampton vich 905-454-2112. 905-446-1211.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو, آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن, فلنگز, کراؤنز, بریجز, کلیننگ, ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 Shepherd Avenue East, 299-7466.
کیا بات ہے,
بڑی آواز
نظر آ رہی ہے.
ابو جان, خدا کا واسطے, گاڑی سے تو دوسرے ایک گدا گاڑی خریدتے, ہر موڑ پہ رک جاتی ہے,
بچے پریشان کیوں ہوتی ہو, لاؤ گاڑی کی چابی دو, ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر, گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے.
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم، انجن ٹیون اپ، چار ویل کمپیوٹر بیلنس، بریکس، نئے اور پرانے ٹائر، ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج، اسٹارٹر، آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں. بس اس کے بعد تمہاری گاڑی سر سر بھاگے گی. اس کی میلوچ ڈرائیو ریٹوبیکو، ٹیلی فون 416-747-6800.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ. ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
عائشہ، یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے.
10 جگہ کیوں؟ ایک ہی جگہ ہے، فاطمہ گروسرز.
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں، فاطمہ گروسرز. مسالے، تازہ سبزیاں، پھل، حلال گوشت، میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی. گروسری کا سارا سامان تازہ آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی. میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ، ویسٹ آف مسیساگا، 9058487000. فاطمہ گروسرز، سب سے زبردست.
First mortgage, second mortgage, ya phir ho pe loan. Socho na bas, bilkul bhi hone milao phone.
416-502-8000. سٹریس چاہے لاکھ دہ ہو یا کاک دہ، اس زندگی مشکل کر دیتا ہے. باقی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگ ہو یا ڈیفیکلٹیز، سبھی کے لیے شیراز شفیق. 416-502-8000. لائسنس نمبر 10845. انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو. نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ. ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660. quicktrucklube.com.
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور اب بات کر لیں کچھ پاکستان افغانستان کے تعلقات، اس کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے. اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے امبیسڈر آصف درانی صاحب کو. یہ مختلف حیثیتوں میں افغانستان میں رہے، تین مواقع پہ. پھر خوش قسمتی ان کی یہ رہی کہ ایران میں بھی سفیر کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر انڈیا میں بھی یہ بطور سفارتکار فرائض انجام دے چکے ہیں. پھر اسپیشل ریپرزینٹیو فار افغانستان، یعنی خصوصی نمائندے بھی یہ مقرر ہوئے افغانستان کے لیے. تو جناب، یہ بتائیے گا، اتنا طویل تجربہ ہے آپ کا افغانستان کا، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب افغانستان کا آپ نام سنتے ہیں؟ کیا افغانستان میں کبھی مستقل امن آ سکے گا؟
افغانستان میں امن کی جہاں تک تعلق ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے افغانوں پہ، ان کی لیڈرشپ پہ، کہ وہ امن کس طرح سے لانا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں یا امن اوپر سے ٹھونسنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت میٹر کرے گا. اس وقت گزشتہ 4 سال میں طالبان کا جو رول ہے وہ کمپیریٹیولی پرامن ہے. ملک جو ہے وہ بحیثیت مجموعی پرامن ہے. وہاں پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے گزشتہ 20 سالہ دور میں، جس میں امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان کے اندر تھیں، تو اس وقت امن ہے اگرچہ واقعات ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم بات جو قابل تشویش ہے افغانستان کے تمام نیبرز خصوصاً پاکستان کے لیے، تو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کا وجود افغانستان میں موجود ہے. ان میں بعض ڈائریکٹ جو ہے طالبان کے ساتھ ان ایسوسیشن تھی جیسے ٹی ٹی پی ہے، لیکن اسی طرح جو ہے وہ ای ٹی آئی ایم جو ہے چائنیز ویگر جو ملٹنٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان آئی ایم یو وہ موجود ہے، تقریباً کوئی درجن سے زیادہ ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، آئی ایس کے پی بذات خود جو ہے وہ بہت بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس میں آلموسٹ مختلف نیشنلٹی کے لوگ ہیں، عربس ہیں اس کے اندر، ازبکس ہیں، تاجکس ہیں، ٹی ٹی پی کے بعض ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو اس سے یہ خطرہ موجود ہے جو طالبان کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے، لیکن بائی اینڈ لارج افغانستان میں جو ہے وہ امن ہے۔
اچھا دوران صاحب، آپ نے جن دہشت گرد گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہ پراکسی ٹیررسٹ بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، تو کیا یہ جو سہولت کار ہیں ان کا تعلق بیرونی کسی بیرونی قوت کے ساتھ بھی ہے؟ ان بیرونی قوتوں کی سیاست کا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یہ پاکستان افغانستان میں سرگرم ہے؟
جی ان کا ہے، بالکل ہے۔ اب یہ جیسے ای ٹی آئی ایم ہے، اس کے وہ چائنا میں زنجانگ میں گڑبڑ پھیلانا پھیلاتے رہے ہیں اور ان کا ہدف بھی یہی ہے، اور اس کو پھر مغرب کی طرف سے سپورٹ ہے، کیونکہ وہ ادروائز تو جو اگر پیلسٹائن میں جو فلسطینیوں کا جس طرح سے جینوسائڈ اسرائیل نے کیا وہ، اور جتنے 60-70 ہزار لوگ شہید کر دیے، تو وہ ہیں جن کے ہمیں جو ہے نام اور پتے معلوم ہیں، اس سے کئی گنا جو زیادہ ہیں وہ ابھی تک جو ہے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، وہ جینوسائڈ نظر نہیں آتا، لیکن آپ یہ زنجیانگ کے چین کے وہ آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے اور اس کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں، تو اس میں ای ٹی آئی ایم کو بھی ایک طرح سے یولوجائز کیا جاتا ہے، تو یہ ایک دوغلا پانا ہے۔ اسی طرح اب ٹی ٹی پی ہے، وہ اس کا وجود آیا، لیکن اس کو جو ایک طرح سے زندگی ملی ہے وہ تھرو افغان پراکسیز کے، ان کو جو ہے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سپورٹ انڈیا سے آتی ہے، کیونکہ انڈیا کے لیے پاکستان کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھولنا تھرو افغانستان وہ زیادہ جو ہے اکنامیکل ہے بنسبت اس کے کہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن لے سکے، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح ازبکستان اور تاجکستان کے اندر بھی پرابلمس ہیں، تو وہ بھی پراکسیز ہیں اور وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک افغانستان ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ رہا ہے ایٹ لیسٹ گزشتہ 45 سال میں، اور انفارچونیٹلی اس کے ابھی تک باقیات موجود ہیں جس سے جو ہے خطے کے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہیں، اس میں خاص کر آئی ایس کے پی نے جو ہے اوورسیز اپنے جو ایکشنز کیے، اس میں پاکستان میں بھی، ایران میں بھی، رشیا میں، ازبکستان اور ترکمنستان میں بھی انہوں نے اپنے آپریشنز کیے ہیں، تو یہ ایک خطرہ تو ابھی بھی موجود ہے۔
اچھا دوران صاحب، یہ بتائیں کہ دہشت گرد گروہوں کی مسلسل موجودگی اس خطے میں، اس میں بھارت کا عملی کردار کیا، کیوں وہ ایسا کر رہا ہے، کیا بھارت اپنا بدلہ لے رہا ہے اس سپورٹ کے لیے جو پاکستان نے کشمیر کے مجاہدین کو فراہم کی تھی، یا پھر یہ بنیادی طور پہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے، چین کو کے اثر و نفوذ کو کم کرنے کے لیے اس خطے میں اس قسم کا کام کیا جا رہا ہے، یعنی وہ بلوچ تنظیمیں ہیں، پشتون تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ، ان سب کی اگر سپورٹ ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے کیا چین کو کے بڑھتے ہوئے اثر کو محدود کرنا ہے؟
میرے خیال میں بھارت جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے وہ یہ حرکت کر رہے ہیں جو ان کو نقصان دے گی۔ اب افغانستان ظاہر اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، پاکستان نے سوویت یونین سے ریکویسٹ نہیں کی تھی آپ تشریف لائیں افغانستان، یا ہم نے افغانوں کو ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ 5 ملین افغان جو ہیں پاکستان میں پناہ لے لیں، یہ وہ فیکٹرز تھے جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تو انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، سب سے پہلا فائدہ انہوں نے 84 میں پاکستان جبکہ افغانستان کے اس میں مصروف تھا، انہوں نے سیاچن پہ قبضہ کیا کیونکہ انہیں ایک ویکیوم نظر آیا اور وہاں پہ آ گئے، اور 84 سے آنورڈ جب آپ دیکھیں گے تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ مسائل رہے ہیں اور اس میں انڈیا نے ہر طور پہ ہر پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو اس میں الجھائے رکھے اور سیکنڈ فرنٹ جو ہے افغانستان کی انسٹیبلٹی پاکستان میں سیکنڈ فرنٹ کھولنے میں کافی معاون ثابت ہوئی اور اس میں چونکہ افغان بھی وہ ایک انتشار کا شکار تھے تو اس میں ایسے عناصر موجود ہیں جو انڈیا کی ماں پر پاکستان کے اندر بھی ٹیرر پھیلا سکتے تھے اور پھیلاتے رہے ہیں.
اچھا دورانی صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کے بچے ہیں, پاکستان کے ایجنٹ ہیں, اور یہ اگر برسر اقتدار آ گئے دوبارہ تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ دو تین برسوں کے دوران ایسے مواقع بھی آئے کہ یہ تعلقات اس سے بھی زیادہ خراب ہوئے جو ہم نے دیکھے تھے, خاص طور پہ صدر اشرف غنی کے زمانے میں.
یہ اس کا تعلق افغانستان کی انٹرنل پالیٹکس سے زیادہ ہے, اور اس میں جیسے افغان طالبان کرزئی صاحب کو اور اشرف غنی صاحب کو امریکہ کا پپیٹ سمجھتے تھے, اور یہ کرزئی صاحب اور اشرف غنی طالبان افغان طالبان کو پاکستان کا پپیٹ سمجھتے تھے, تو لہٰذا اس معاملے میں افغان طالبان بہت کوشش تھے کہ ان کا امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ فوری طور پہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ ان پہ یہ لیبل داغ دیں گے کہ یہ تو ہیں ہی پاکستانیوں کے پپیٹ. تو میرے خیال میں وہ, اور پھر اس میں افغان کلچر کا بھی ہے کیونکہ اس میں تانہ بازی جو ہے وہ آپ شاید مرڈر سے بچ سکتے ہیں لیکن تانہ بازی سے آپ نہیں بچ سکتے, تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ان کا کوئی مفر نہیں ہے, فرار نہیں ہو سکتے, تو وہ میرے خیال میں طالبان بھی کوئی وہ ایکسیپشن نہیں ہے, وہ بھی افغان سوسائٹی کا اتنا ہی حصہ ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی کنزرویٹو ہیں, تو وہ ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی دوستی کا اظہار کرتے جیسے ہمارا ایران کے ساتھ ہے یا چائنا کے ساتھ ہے.
اچھا دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو روس نے افغانستان کو افغان طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے, چین نے بھی عملاً تسلیم کر رکھا ہے کیونکہ ان کا سفیر کل وقتی کابل میں ہے اور کابل کا کل وقتی سفیر بیجنگ میں ہے, تو اب اس کے بعد افغان طالبان حکومت کا مستقبل کیا ہے اور کیا جو پاکستان اور دوسرے ممالک کی توقعات تھیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو مطالبات تھے, اب سمجھتے ہیں اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو پائے گی اور پھر دوسرے ممالک بھی طالبان حکومت کو تسلیم کر لیں گے؟
یہ روس کا جو قدم ہے وہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ریکگنائز کر لیا ہے طالبان رجیم کو, اور اس کے خطے پہ بھی اثرات پڑیں گے. جیسے پاکستان اور چائنا نے جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیا اس ریلیشن شپ کو, چائنا نے پہلے کیا, پھر ہم نے ابھی جو ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی بیجنگ میں پاکستان چائنا اور افغانستان کے درمیان فارن منسٹر لیول پہ, تو ہم نے اس میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپ گریڈ کریں گے, اور اس سے بڑا اعلان جو ہوا وہ افغانستان کو سی پیک میں شامل ہونے کی دعوت ہے جو افغانستان نے قبول کی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازبکستان پاکستان افغانستان کا جو وہ ہے اگریمنٹ وہ بھی سائن ہوا ہے, تو یہ ایک طرح کی پازیٹیو موومنٹ ہے, اور فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستان کے تو تعلقات افغانستان کے ساتھ وہ برقرار رہے, ہم نے ایمبیسی کبھی بند نہیں کی, رشیا نے بھی نہیں کی, چائنا نے بھی نہیں کی, تو افغانستان کے نیبرز دیکھیے جو اس وقت افغانستان کے اندر جو ڈسپنسیشن ہے اس نے بہرحال اس کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا, میں نہیں کہتا ہوں, انٹرنیشنلی ایکنالج کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں پیس ہے طالبان کی وجہ سے, یہ بھی طالبان کے کریڈٹ میں کہ انہوں نے جو ہے مواد مخدر جو ہے نارکوٹکس وغیرہ پہ قابو پایا ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت افغان طالبان خود اپنے خزانے سے سرکاری ملازمین تقریباً 1 ملین کے قریب ان کی تنخواہیں دیتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے جو سو کال جمہوریت کا دور تھا تو اس میں 80% جو بجٹ تھا وہ تو امریکنز اور ویسٹ اس کو ادا کرتا تھا, تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اصل پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے اندر غربت کا گراف بڑا ہے, اور وہ اس وقت 97% لوگ جو ہے غربت کی سطح سے نیچے ہیں, اور اس میں 52% ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسسٹنس کے لیے محتاج ہے. یہ ایک بہت ہے. اور اگر اس صورت میں علاقے کے نیبرز جو ہیں افغانستان کے, وہ افغانستان کی مدد نہ کرتے تو حالات بہت بگڑ جاتے ہیں. تو اس میں افغانستان کے نیبر خاص کر پاکستان, ایران, رشیا اور چائنا. رشیا اگرچہ ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے لیکن چونکہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس بارڈرنگ افغانستان, تو اس میں ترکمنستان, ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں. تو اس کے ذریعے پھر رشیا نے افغان حکومت کو کنسیشن ریٹ پہ انہوں نے آئل اور گندم پرووائڈ کی, بلکہ ان کو پرو بونو بھی پرووائڈ کی انہوں نے. اور اسی طرح پاکستان نے بھی مدد کی ہے, چائنا نے بھی مدد کی ہے. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ نیبرہڈ کے لیے اس کی مختلف اہمیت ہے بہ نسبت اس کے کہ جو لوگ ویسٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جی وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کو آپ وہ صرف نظر کر رہے ہیں یا آپ لڑکیوں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ پورے یکجہتی کرتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم, لیکن اس وقت کیا کیا جائے؟ کیا لوگوں کو مرنے دیا جائے؟ اور اس میں اگر یہ صورتحال آئے گی تو اس میں لڑکیاں اور بچیاں وہ زیادہ سفر کریں گی. اور یہ پاکستان کا بھی بڑا یعنی کلیئر موقف ہے جہاں تک افغان بچیوں کی تعلیم ہے اور خواتین کا جو ہے کام کرنے کے حق ہے وہ ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ اس کو یہ اگر اسلام کے نام پہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامی نہیں ہے. یہ افغان کلچر جو ہے وہ کنزرویٹو کلچر, اس کی تو عکاسی کرتا ہے لیکن اسلام کو وہ عکاسی نہیں کرتا, بلکہ الٹا اسلام اگر طالبان ماڈل پہ آپ اسلام جائیں گے تو پھر اسلام کی جو ہے بہت ہی ہاریبل شکل سامنے آتی ہے جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے.
جی جناب, آپ نے گفتگو سنی امبیسڈر آصف درانی کی, اور انہوں نے وہ مطالبہ ایک لحاظ سے اپنی خواہش دہرائی جو نہ صرف پاکستان کی تھی بلکہ دوسرے ممالک کی بھی, کہ افغان طالبان کو اپنے ملک میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے اس موضوع پہ انہیں کچھ نہ کچھ کنسیشن دینی ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ کوئی بھی ملک کمپرومائز یا سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں ہے. اور بہت اچھا ہوگا اگر طالبان حکومت اس معاملے پہ ایک طرح سی لچک دکھائے, تو میرے خیال ہے اس کی وجہ سے پھر طالبان حکومت کے تسلیم کیے جانے کی راہ ہموار ہو جائے گی اور بہت سارے ممالک بھی اس کو قبول کر لیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا شو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
برسوں سے جانا پہچانا قابل اعتماد نام ریئل اسٹیٹ کی کسی بھی ضرورت کے لیے کال کیجیے 6478986245 6478982 سٹیز کے ریئل اسٹیٹ کی.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ویلج ٹیسٹ پورے آنٹیریو کا سب سے بڑا حلال سپر ریسٹورینٹ ہے. کانٹینینٹل چائنیز باربیکیوز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, کڑھائی آئٹمس ہیں اینڈ سویٹس اینڈ فروٹس میں بے انتہا ورائٹی ہے. بہترین فیسٹ انجوائے کیجیے ویلج ٹیسٹ پہ. آفٹر مسز ساگا دے آر ان اوک ویل ایز ویل. ویلج ٹیسٹ 9052323663. ویلج ٹیسٹ.
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman, a अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, व्हाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवर, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कैनेडा डेंटल केयर प्लान, डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
Akal Truck and Loo,
tade truck badshah di quality service, repair, oil change, wash te maintenance. Ek aur khush khabri, North American, Chinese te Korean name te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck and Loo, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100, 905-565-1100.
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe hain, ko remove karke, bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain, to call kijiye Texture style painting ke liye, Painters of GTA, 647-271-1974. Mohammed Salim, 647-271-1974.
ٹورانٹو اور گرد و نواح کے علاقوں میں اب ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کا، تو آئیے سنتے ہیں مغرب کی اذان.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
رہے تھے آپ پروگرام ساز و آواز اور میرا نام عارفہ مظفر. صاحب یہ چینل آپ کا اپنا ہے, ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. بہت سی جگہوں پہ جب آپ کو اسٹیٹک ملتا ہے تو ہمارا لوکل نمبر 6478724900 آپ پروگرام کو بالکل سن سکتے ہیں اپنے فون پہ, اور جب آپ کا امپورٹنٹ فون آئے گا تو آپ اپنی کال لے لیجئے گا. اس پروگرام کو ہم یہیں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام کو ضرور یاد رکھیے جو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں. کہتے ہیں اچھا کرو, اچھا بو, اچھا کاٹو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور وہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی منزلوں کو آسان کرے, قبروں کو جنت کے باغوں کا حصہ بنا دے. آمین سم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد دے اور رزق عطا کرے اپنی جناب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم تمام کو اپنا محتاج کرے, کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے. ان سب کے ساتھ جانے والوں میں مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, ایک دعا کی طرف بڑھتے ہیں میری جانب سے. خدا حافظ.
مانگتا ہوں عطا, مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.